بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين لفضيلة الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله اس پیارے کتاب کی شرح کا درس جاری ہے، اور ہم بات کر رہے ہیں نکاح کے احکام اور مسائل کا بیان کے تعلق سے، اور پہنچے پوائنٹ نمبر 501 پر، یہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں. امام صاحب فرماتے ہیں: ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقا، اور جائز نہیں ہے کہ صراحتا کسی عدت میں بیٹھی عورت کے منگنی طلب کرنا مطلقا جائز نہیں ہے. اگر کوئی عورت ہے، اسے طلاق ہو گئی ہے یا اس کا خامد مر گیا ہے، تو ایسے عورت جو عدت، اسے معتدہ کہتے ہیں، عدت میں ہوتی ہے. اور پیچھے درس میں بات کر رہے تھے منگنی کے تعلق سے چند اہم باتیں. تو منگنی ایسی صورت میں جائز نہیں ہے، حرام ہے. کس کے لیے حرام ہے؟ اگر کوئی عورت عدت میں ہو، تو عدت میں عورت کو تصریحاً، منگنی کی تصریح کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، یہ تصریح ہے، یہ جائز نہیں ہے. اور اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورۃ البقرہ آیت 235 میں: ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء، اور تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں اگر تم تعریضاً عورتوں سے منگنی کی بات کرو جو عدت میں ہوں. 235. اچھا، اس میں اس حدیث کا یہ منطوق ہے، اس آیت کا یہ منطوق ہے کہ تمہارے پر کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ تعریضاً، یعنی غیر مباشر، انڈائریکٹ طریقے سے بات کریں منگنی کی ان عورتوں کی جو عدت میں ہیں. تو مفہوم کیا ہے اس آیت کا؟ صراحتاً نہیں کہنا، صراحتاً کہنا جائز نہیں ہے. اور اس میں اجماع ہے، امام قرطبی نے تفسیر میں اجماع نقل کیا ہے کہ اس میں امت کا اجماع ہے کہ جو عدت میں عورت ہے اس کے لیے براہ راست شادی کی بات نہیں کی جاتی، نہ منگنی کی بات کی جاتی ہے، جائز نہیں ہے. پوائنٹ نمبر 502: ویجوز التعریض فی خطبۃ البائن بموت او غیرہ، اور یہ جائز ہے کہ غیر مباشر طریقے سے، تعریض غیر مباشر طریقے سے اس عورت سے منگنے کی بات کی جائے یا نکاح کی بات کی جائے جس، یعنی جو عدت میں ہو، چاہے وہ طلاق بائن ہو یا خاوند کی موت کی وجہ سے ہو. یہ قول تعالی: ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء الى آخر آیہ سورۃ بقرۃ نمبر 235. اسی آیت، یہ آیت دونوں کے لیے دلیل ہے، تصریح کے لیے نفی ہے اور تعریض کی اجازت ہے کہ انڈائریکٹ طریقے سے بات ہو سکتی ہے. اب انڈائریکٹ طریقہ کیا ہے؟ پوائنٹ نمبر 503 اگلے پوائنٹ میں: وصفۃ التعریض، تعریض کی صفت یہ ہے، ان یقول، کہ شخص کہے جو منگنی کرنا چاہتے ہیں، نکاح کرنا چاہتے اس عورت سے، انی فی مثلک لراغب، میں آپ جیسی سے رغبت رکھتا ہوں. آپ جیسی سے براہ راست نہیں ہے، یعنی کوئی عورت عدت میں ہے اور کوئی شخص اسے نکاح کرنا چاہتا ہے، تو براہ راست نہیں کہہ سکتا. تو پیغام کیا بھیجوائے گا؟ کہ فلان جو ہے وہ آپ جیسی پر رغبت رکھتا ہے، رغبت یعنی چاہت، یعنی آپ جیسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہے. انڈائریکٹ طریقہ ہو گیا، آپ جیسی، آپ تو نہیں ہے نا، دیکھیں نا. او لا تفوتی نفسکی ونحوها، یا اپنے آپ کو، یعنی لا تفوتی نفسکی، مجھے ہاں محروم نہیں کرنا، اس طریقے سے، یعنی ان الفاظوں میں. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، سیدہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا جو ہے کہ خاوند نے ان کو طلاق دی، تین طلاق، یعنی طلاق دے دی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پیار پر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب اب حلال ہو جائیں تو مجھے بتائیں، یعنی جب عدت ختم ہو جائے تو عدت کے بعد مجھے بتائیں، مجھ سے اجازت مانگی، یعنی نکاح کی. دوسری روایت میں لا تسبقین بنفسک، یعنی جلد بازی نہ کرنا اپنے نکاح کے فیصلہ کرنے کے لیے. اچھا یہی مطلب ہے اس کا، یعنی تحریر میں جو دوسرا لفظ آیا ہے ولا تفوتین نفسک، یعنی نکاح میں جلد بازی نہ کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ تعریض ہے، ٹھیک ہے نا. اب اس کے ذریعے یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی روایت میں. اور ایک اور روایت میں آیا ہے کہ وہ قصہ ہے کہ جب سید فاطمہ بنت قیس کے لیے سید معاویہ اور ابو جہم جو ہیں انہوں نے پیغام بھیجا نکاح کے لیے، تو پھر کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلد بازی نہ کرنا، مجھ سے اجازت مانگنا، مجھ سے مشورہ کر لینا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عرض حاضر ہوتے عرض کرتی ہیں مجھے دو پیغام آیا ہے، معاویہ کا بھی ابو جہم کا بھی آیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ معاویہ صحلوک ہے، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، یعنی مسکین فقیر ہے، اسے شادی نہ کریں. ابو جہم جو ہے لکڑی اپنے کندھے سے نہیں چھوڑتا، یعنی دو معنی علماء کہتے ہیں، یا تو زیادہ سفر کرنے والا ہے کیونکہ لکڑی پہ لوگ اپنے پیچھے توشوں پیچھے اٹھا کے جاتے تھے، یا عورتوں کو مارنے والا ہے، سختی کرنے والا ہے، یہ معنی بنتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسے شادی کرو؟ اسامہ بن زید سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریکویسٹ کیا کہ آپ ان سے شادی کر لیں. الغرض تو یہ وہی حدیث ہے. اس حدیث میں بڑا پیارا پیغام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید معاویہ سے اور ابو جہم سے جو منع کیا ہے، اور سید معاویہ صحابہ میں سے معروف ہیں، ایمان والے ہیں، دین والے ہیں، اخلاق والے ہیں. حدیث میں کیا ہے؟ اگر دین و اخلاق والا کوئی شخص ہو لوٹا ہونے والا، فساد عریض ہوگا. اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے اجازت نہیں دی، تو پھر تو ان میں توفیق کیسے دونوں حدیث میں؟ واجب اگلے حرف سے مجھے جواب دینا اس کا. حدیث میں کیا آیا کہ کس سے شادی کی جائے؟ اگر کوئی دین و اخلاق والا تمہارے پاس نکاح کا پیغام لے کے آئے تو اسے واپس نہ بھیجو، اسے انکار نہ کرو، ورنہ زمین پر فساد عریض ہوگا نا. تو اس حدیث میں اب ایک شخص جو دین والا بھی ہے اخلاق والا بھی ہے، اسے معاویہ کے دین اخلاق پہ کس کو، یعنی کس کو شک ہے؟ اور یہاں پہ حدیث میں کیا آیا ہے کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو مال کو کیا ترجیح دی جا رہی ہے خلق اور دین پر؟ یا ترجیح دینی چاہیے؟ اگر کوئی ایک شخص کا یہ دلیل ہے کہ مال کو ترجیح دے دو، تو اس کا کیا جواب ہے؟ ذرا سوچ کے بتانا، ڈھونڈ کے بتانا اگلے درس میں انشاءاللہ. اگلا پوائنٹ، پوائنٹ نمبر 504، وينبغي ان يخطب في عقد النكاح بخطبة ابن مسعود، اور یہ چاہیے کہ نکاح کے خطبے میں سید عبد المسعود کا خطبہ پڑھے. قال سید عبد المسعود فرماتے ہیں علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة، اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دیے کہ ہم حاجت کے لیے تشہد، یعنی یہ دعا پڑھیں. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ويقرا ثلاث ايات. اسے اہل سنن نے روایت کیا ہے، اور جو اہل سنن سے کیا مراد ہے؟ اہل سنن کون ہے؟ اہل سنن جو چار ہے، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور نسائی. اور جو اصل الفاظ ہیں ان کتابوں کے، سنن ابو داؤد، سنن الترمذی، سنن ابن ماجہ اور کیا ہو گیا، سنن نسائی، اور ایک رہ گیا الترمذی. کہ کیا ہے؟ سنن نہیں ہے، جامع الترمذی. لیکن سنن کیوں کہا گیا یہاں پہ؟ اسے کہ تغلیباً، اگر تین میں ایک لفظ ہو اور ایک میں دوسرا ہو تو تغلیباً وہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے جو زیادہ استعمال ہو. تو سنن، اس لیے سنن مطلقاً کہا جاتا ہے. سنن اربعہ ہے، یعنی چاروں جو ہیں اہل سنن چاروں ہیں، ٹھیک ہے نا. سنن نہیں ہے، جامع ترمذی نام ہے اس کا. سنن تغلیباً کہا جاتا ہے، جیسے کہ سنن ابو داؤد، سنن ترمذی، ویسے تغلیباً کہا جاتا ہے. صحیح نام کتاب کا جامع ترمذی ہے، سنن نہیں ہے. فرق کیا جامع میں اور سنن میں؟ جامع اور سنن میں کیا فرق ہے؟ سنن میں کتاب الایمان سے ابتدا نہیں ہوتی، کتاب الطہارہ سے شروع ہوتی ہے. اس میں ایمانیات یا عقائد کا ذکر نہیں ہوتا، صرف فقہی مسائل کا ذکر ہوتا ہے. سنن میں فقہی مسائل کا ذکر ہے، یعنی جس میں ایمانیات یا عقائد کا ذکر نہیں ہوتا، جامع میں جامع ذکر ہوتا ہے ان تمام چیزوں کا، عقیدہ بھی ہوتا ہے اس میں، ایمانیات بھی ہوتے ہیں اس میں.
جامع میں جو ہے پورا
بخاری، سنن بخاری ہے کیا؟ جامع ہے نا، جامع ہے نا،
مسلم
جامع، ہاں وہ بھی اس میں شمار ہے. تو سنن چار ہی ہیں. جی ہاں، بارک اللہ فی. اور واجب بھی آ گیا. صحیح بخاری کی کتاب کا صحیح نام کیا ہے؟ صحیح بخاری مختصر نام ہے، پورا نام نہیں ہے. کوئی ابھی جانتا تو واجب ختم ہو گیا، میرا تین واجب ہو گئے. دیکھنا نہیں موبائل میں، کہیں اور پہ نہیں دیکھنا. نہیں نہیں دیکھنا پڑتا، یاد کرنا پڑتا ہے. چلو اگلے درس میں.
اچھا
واجب ہے، یاد کر کے آنا. اچھا اچھا، یہ تین آیات ہیں جو جن کے حدیث میں ذکر ہے، جو تین آیات ہیں، بعض نے اس کی ان کی تفسیر اس طریقے کی ہے. وثلاث الآیات فسر بعضهم وهي، نمبر قوله تعالی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایها الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، سورۃ آل عمران آیت نمبر 102. دوسری آیت والآیت الاولى من سورۃ النساء، سورۃ النساء کی پہلی آیت، یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، سورة النساء نمبر 1. اور تیسری آیت وقوله تعالى، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، سورة الأحزاب آیت نمبر 70 اور 71. اسے کہتے ہیں عام لفظ میں خطبۃ الحاجہ، یہ خطبہ ہے، خطبۃ الحاجہ کہتے ہیں. اور یہی جمعہ کے دن ہم جب جمعہ کے خطبہ سننے جاتے ہیں تو جو خطیب ہیں خطبے کا آغاز اور ابتدا انہی جملوں سے کرتے ہیں، یہ مسنون طریقہ ہے. اسے خطبۃ عبد الرب مسعود بھی کہتے ہیں، خطبۃ الحاجہ. دو نام یاد کر رہے پوچھوں گا میں، اس کے دو نام ہیں، خطبۃ الحاجہ بھی کہتے ہیں، خطبۃ عبداللہ بن مسعود بھی کہتے ہیں. اچھا یہ کیوں کہتے ہیں، یہ دو نام کیوں، دو نام کیوں رکھے گئے ہیں؟ ایک تو اوبویس ہے سر عبداللہ بن مسعود، کیونکہ راوی خود ہیں، سر عبداللہ بن مسعود راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم حاجت کے لیے یہ خطبہ پڑھیں. وہ پھر خطبۃ الحاجہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ اسی حدیث میں حاجت کا ذکر ہے. بارک اللہ فیکم. میں یہ بھی پوچھوں گا نام کے کیا کہتے ہیں، وجہ بھی پوچھوں گا، پھر آپ نے دلیل بیان کرنی ہے. پھر ملک صاحب، ہاں خطبۃ الحاج اور خطبۃ عبداللہ بن مسعود، الحاجہ،
ہاں
حاجت کے لیے اگر کوئی شخص کوئی درس دینا چاہتا ہے، جمعہ کا خطبہ ہے، ضرورت حاجت ہے، کوئی اہم بات کرنی ہے، حاجت ہے. اور نکاح میں جو ہم پڑھ رہے ہیں، نکاح خطبہ کیا ہوتا ہے؟ وہ نکاح کے لیے خطبہ مسنون ہے، واجب شرط نہیں ہے. اگر آپ نکاح میں یہ خطبہ نہیں پڑھتے تو نکاح ہو جاتا ہے، یہ مسنون ہے نکاح کے لیے. اچھی بات ہے آپ پڑھ لیں. اس لیے اب تو یہاں پہ سسٹم جو ہے یہاں پہ وہ یہ ہے کہ آپ جاتے ہیں یہاں پر جو اس کے لیے جو خاص ادارہ ہے نکاح کے لیے، تو یہاں پر آپ دو گواہ لے کے جاتے ہیں، لڑکی کا ولی ہوتا ہے، لڑکا ہوتا ہے خود، جو دولہا ہے اور دلہن ہوتی ہے، ان کا ہونا لازمی ہے. یہ اپنے آئی ڈی کارڈ دیتے ہیں، رجسٹریشن ہوتی ہے، پھر جو قاضی ان کے پاس جاتے ہیں، قاضی جو ہے وہ مختصراً ایجاب اور قبول کرتا ہے، شرطیں سامنے رکھ دیتا ہے اور شروط پوری ہو جاتی ہیں، گواہ کون ہے، گواہ دستخط ہوتے ہیں، اور پھر ایجاب اور قبول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ سب سارا ہو جاتا ہے تو نکاح ہو جاتا ہے. آپ خطبہ نہیں پڑھتے یہاں پہ، دیکھا ہوگا آپ نے ریسنٹلی، میں نے خود بھی دیکھا ہے. تو اس سے کیا مطلب؟ بعض لوگ کہتے ہیں خود نکاح تو ہوا نہیں، کیوں نہیں ہوا؟ کہتے ہیں وہ تو پڑھا نہیں، کچھ پڑھا نہیں اس نے، تو بس یہ دستخط کروائے ہیں، وہ کچھ باتیں کی ہیں. تو کیا واقعی سے خطبہ نکاح نہیں ہوا؟ کیوں ہوا ہے؟ ہاں یہ بتاؤ میں آپ کو نہیں، یہ جاننا ہے کہ خطبے کا حکم کیا ہے، خطبۃ الحاجہ کا حکم نکاح میں کیا ہے؟ سنت ہے. اگر سنت پہ عمل نہ کیا تو کیا پھر نکاح نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے نا، یہی فرق ہے. اچھا ایجاب اور قبول، ارکان الصلاه ارکان النکاح میں سے ہیں، ٹھیک ہے نا، رکن ہے اور شروط باقی جو چار ہیں وہ بیان ہوں گے. اس لیے اگلا پوائنٹ جو ہے وہ کس چیز کے بارے میں ہے؟ ارکان کے بارے میں. اس لیے فرمایا ہے 505 ولا يجب الا، یعنی یہ واجب نہیں ہے وہ نکاح واجب نہیں، مگر ان چیزوں میں اب واجب ہے. اب واجبات کا ذکر ہو رہا ہے، شرط بھی واجب ہے اور رکن بھی واجب ہے، یعنی ان کے بغیر اب نکاح نہیں ہوگا.
جو دو گواہ ہیں وہ لڑکے کے محرم ہوتے ہیں یا
کوئی بھی ہو سکتا ہے؟ گواہوں کو لڑکی سے کوئی تعلق نہیں ہے، محرمیت کا کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی بھی ہو سکتے ہیں جو اس نکاح پہ گواہی دیں کہ یہ میں حاضر تھا، میں گواہ ہوں کہ فلاں شخص کے نکاح فلاں لڑکی سے ہوئی ہے، یہ گواہی ہوتی ہے.
کیسے پتہ چلے گا؟ اس کو تو اجازت نہیں ہے لڑکی کو دیکھنے کی.
جو نن میں پردے میں بیٹھا ہے، اس کا ولی ہے، قاضی بیٹھا ہے، میں اس نکاح کا فلان نامی جو ہے اس کی نکاح کا میں گواہ ہوں، وہ یقیناً یہ ہے کہ کوئی جانتا ہو تو اچھی بات ہے، فیملی میں سے فیملی ممبر کوئی بھی ہو جائے، لیکن لازم نہیں کہ وہ محرم ہو. لڑکے کی طرف سے ہو سکتا ہے، لڑکی کی طرف سے ہو سکتا ہے، کیونکہ وہاں پر پھر اس کیا ہوگا، گواہ کسی گواہ ایجاب اور قبول بھی ہوا ہے، لڑکی قبول بھی کرتی ہے، ایجاب ہوتا ہے، لڑکا قبول بھی کرتا ہے. اب کس میں مسئلہ ہے؟
مسئلہ یہ ہے کہ مثال خیر ایسے کہہ رہا ہوں میں کہ جو ولی ہے وہ کوئی اور بیٹی جو ہے وہ اس کے ساتھ بیاہ کر دیتا ہے، کیونکہ وہ پردے میں
وہ قبول بھی کر لیتی ہے، وہ قبول بھی کر لیتی ہے، ٹھیک ہے، قاضی کے سامنے کہتی ہاں
جی.
یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
پھر کیسے ہوگا؟
نہیں نہیں، جو گواہ تو اس نکاح پہ آئیڈینٹیفیکیشن وہ کرتا ہے، جو قاضی کرتا ہے، آئی ڈی کارڈ دے کے کرتا ہے اپنے سامنے، جو وہاں پہ ہمیں نکاح خواہ ہوتے ہیں تو آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے اس کی یقینی طور پہ، پھر ہوتا ہے. اور عام طور پہ مطلب یہ بتا رہا ہوں کہ شرط نہیں ہے محرم ہونا، یہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، محرمیت شرط نہیں ہے گواہوں کے لیے. اچھا، اگر ہو جائے تو اچھا ہے، لیکن محرم کو ہونا، کیونکہ اس لیے کہ اس کی محرمیت کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ محرم ہونا ہے. یعنی اگر کوئی شخص نکاح میں گواہی دے دیتا ہے اور محرم نہیں ہے، مطلب کیا ہے؟ نکاح ہوا نہ ہوا، اس لیے محرمیت کی کوئی دلیل نہیں، اس کی الگ سے دلیل ہونی چاہیے. ہاں یہ ہے کہ جانتا ہو ان کو، خامد کو اور اس کو، لڑکی جو ہے کہ یہ لڑکی ہے، یہ خامد ہے، اور یہ دھولا ہے، یہ دلہن ہے، اور یہ اس کا ولی ہے، اور میں اس نکاح پر گواہ ہوں کہ فلان کا نکاح فلان سے ہوا ہے. ولا يجب الا، اور واجب نہیں ہے الا. اب دیکھیں نمبر ایک، الایجاب، الف ایجاب، ایجاب ہو. ایجاب سے کیا مراد ہے؟ وہ لفظ الصادر من الولی، یا وہ لفظ ہو، ایجاب یہ وہ لفظ ہے جو ولی سے صادر ہوتا ہے، جو ولی کہتا ہے، کا قولہ، جیسا کہ یہ کہنا، زوجتک او انکحتک، میں نے تمہارا نکاح کیا ہے، میں نے تمہارا نکاح کیا ہے یا شادی تمہاری کی ہے، یعنی اپنی فلان اور فلان نام لے کے بیٹی سے یا بہن جو بھی ہے. جی ولی بتا رہا ہوں آپ، پہلے یہ سمجھ لیں، لفظ انکحتک یا زوجتک یا میں نے تمہارا نکاح، ہماری زبان میں عربی لفظ لازمی نہیں ہے، کوئی اردو میں کہنا چاہتا ہے، کوئی اپنی زبان میں کہنا چاہتا ہے، کوئی اپنی مدر ٹنگ میں کہنا چاہتا ہے، جو بھی ہو، جس سے یہ واضح ہو جائے کہ جو ولی ہے وہ نکاح اپنی فلان متعین کر، فلان بیٹے کا فلان سے کر رہا ہے، اسے ایجاب کہتے ہیں. اور جو ایجاب کا لفظ ولی سے ہوتا ہے، اور اس کی دلیل میں سے بخاری سے متفق علیہ حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس شخص سے یہ کہا، جب اس نے ایک یعنی عورت کے نکاح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذهب فقد زوجتك بما معك من القرآن، جو میں نے تمہارا نکاح اسے کر دیا جو کچھ تمہارے پاس قرآن مجید میں سے ہے، یعنی آپ کے مہر قرآن مجید کی آیات ہیں، یہ تعلیم دے دینا، تو میں نے تمہارا نکاح اس سے کر دیا. تو زوجتک یہ ولی سے لفظ صادر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ولی تھے اس وقت اس عورت جس کا نکاح کیا جا رہا تھا، تو لفظ ایسا ہوتا زوجتک. اور دوسری روایت میں سے، بخاری کی روایت میں، اذا فقط انکحتک بما معك من القرآن، تو لفظ زوجتک اور انکحتک، جس میں نکاح اور شادی کے واضح الفاظ ہوں. اچھا، پھر ولی کون ہے؟ یاد رکھ، سب سے پہلے باپ اگر زندہ ہے، باپ کے بعد باپ کا وصی، اگر کوئی وصی ہے، اگر باپ نے کسی کا وصیت کی ہے تو وہ بھائی اور دادا سے بھی پہلے ہے، یاد رکھیں، باپ ہے، پھر وصی، اگر کوئی وصی ہے، یعنی والد نہیں ہے، اس نے وصیت کی ہے کہ میرے بعد فلان میری بیٹی کے ولی بنے گا، اسے وصی کہتے ہیں. اگر وصیت نہیں تو پھر دادا ہے، پھر بیٹا ہے، پھر بھائی ہیں, پھر چاچا وغیرہ ہیں, یہ ترتیب ہے. یا بالکل ولی میل ہی ہوتا ہے, فیمیل کبھی ولی نہیں ہو سکتی جس کا باپ کی طرف سے. جی ہاں, محرم کیسے شرط نہیں, یہ محرم تو ہے سارے, یہ محرم ہے. وصی لازمی نہیں کہ محرم ہو, وصی کوئی بھی ہو سکتا ہے, وصی محرم نہیں ہے, کیونکہ حق باپ کا ہے, وہ اپنا حق کسی اور کو دیکھتا ہے کہ میری فیملی میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس پر مجھے بھروسہ ہو, تو کسی کو وصی بنا دیتا ہے کہ فلان وصی ہے. وصی کی وصیت کب ساقط ہوتی ہے؟ جب وہ نااہل ہو. ولی اگر نااہل ہے تو اس کی ولایت ساقط ہو جاتی ہے, یعنی باپ ہے شرابی ہے نعوذ باللہ, اور بیٹی کی کوئی پرواہ نہیں کرتا, نہ اس کا نکاح کرنا چاہتا ہے, تو آٹومیٹکلی جو اس کے بعد کا ولی ہے اس کی باری آ جائے گی. اس کے بعد کون ہے؟ اس کا باپ دادا جو ہے, یا پھر اس کا بیٹا جو ہے, عورت ہے اس کا پہلے بیٹا ہے, بالغ بیٹا ہے, ٹھیک ہے نا, اور وہ اور نکاح کرنا چاہتی ہے, بیوہ ہے یا مطلقہ ہے, بیٹا بڑا ہو گیا ہے, اس کا ولی پھر کون ہے؟ اس کا بیٹا اپنا ہے, اگر وہ بالغ ہے اور عقلمند سمجھدار ہے, ٹھیک ہے. اگر وہ نہیں ہے تو پھر بھائی ہے, وہ نہیں ہے پھر چاچا ہے, وہ نہیں ہے پھر اس طریقے جو اس کے قریبی رشتے دار ہیں. اگر کوئی بھی نہیں ہے, کون سا امام؟ حاکم, بارک اللہ فیک, حاکم یا اس کے جو قاضی, وہ اس کے جو گورنمنٹ کے ادارے جو ہوتے ہیں, ظاہر امام خود تو نہیں, وہ قرآن آ کے وہ کہتا ہے میں ولی ہوں, پھر جب قبول کرتا ہے, پھر جو گورنمنٹ کے جو ادارے رجسٹرڈ, وہ جو قاضی ہوتا ہے وہ پھر ولی بن جاتا ہے. ولی کے ہوتے ہوئے کورٹ میرج حرام ہے, ہوتی بھی نہیں ہے, جائز نہیں ہے. ولی کے ہوتے ہوئے کورٹ میرج, کورٹ میرج نہیں ہوتا. کورٹ میرج کیا ہوتی ہے؟ کہ لڑکا لڑکی بھاگ کے شادی کر لیتے ہیں, لڑکے لڑکی, جی وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. کہ جس کا کوئی ولی نہیں ہے, کوئی ولی نہیں ہے, یعنی کہ وہ ولی کی بغیر شادی کرنا چاہتی ہے, فرق ہے دونوں میں. کورٹ میرج کب جائز ہوتا ہے؟ ہم کورٹ میں اسے کہہ رہے ہیں کہ عدالت کی طرف سے ہوتا ہے, عدالت گورنمنٹ کا ادارہ ہے. ابھی ہم نے کہا کہ حاکم ہو سکتا ہے ولی, کب ہوگا؟ جب کوئی ولی نہیں ہے. یہاں پر تو 10 اولیاء کو چھوڑ کے بھاگ کے شادی کرے نعوذ باللہ, تو نکاح نہیں ہوتا. یہ آگے اس تفصیل آئے گی ان شاء اللہ. دوسرا ہے, پہلا لفظ تھا الایجاب, با دوسرا والقبول. قبول وہ لفظ صاد من الزوج او نائبه او نائبه, وہ لفظ صاد من الزوج او نائبه, یہ وہ لفظ ہے جو دولہا کہتا ہے یا اس کا نائب کہتا ہے, کہ قول ہی قبل تو هذا الزواج او قبل تو ونحوه, جیسا کہ ایک کہے کہ میں مجھے یہ نکاح یا شادی قبول ہے, یا قبول ہے صرف یہ لفظ کہہ دے, اسے کہتے ہیں القبول. اور اس میں اجماع ہے, قبول کی میں اجماع ہے کہ قبول جو ہے وہ جو مرد ہے جو دولہا ہے, ولی کہتا ہے میں نے آپ کا نکاح اپنی فلاں بیٹی سے کر دیا ہے, وہ کہتا مجھے قبول ہے, نکاح ہو گیا. اب شرطیں دیکھی جائیں گی باقی جو ہیں, شرطیں پورے تو نکاح ہو گیا ہے, پتہ ہے کوئی مذاق نہیں. اس لیے حدیث میں کیا آیا ہے؟ تین چیزوں میں سنجیدگی اور مذاق برابر ہے. کوئی مذاق کا نہیں ایسے بیٹھے بیٹھے کہہ دے میں نے اپنی فلاں بیٹے کی آپ سے نکاح کر دیا, دو گواہ بیٹھے ہیں, ولی ہے اس نے کہہ دیا ہاں مجھے قبول ہے, دو گواہ بیٹھے تو نکاح ہو گیا, الا کہ لڑکی انکار کر دے پھر الگ بات ہے. اگر بالغ لڑکی انکار کر دے پھر نہیں ہوتا, اگر نابالغ لڑکی ہے یا وہ اقرار کرے تو نکاح ہو گیا شرعاً, اور مہر پھر وہاں پہ طے ہو جاتی ہے, پھر وہ بات کی باتیں ہیں. اس لیے مذاق میں بھی کبھی یہ شخص کسی سے نہ کہے, یہ مذاق کی باتیں نہیں ہیں. ایک تو نکاح ہوگی, دوسرا طلاق, اور تیسرا رجع, اور چوتھا عتق بھی آیا ہے کہ اگر کوئی آ کے اپنے غلام کو کہہ دے میں تمہیں آزاد کہہ رہے, پھر میں مذاق کر رہا تھا, اسے مذاق نہیں چلتا. یہ وہ چیزیں ہیں. ابھی تو ہم نے کہا انما الاعمال بالنیات, یہاں پہ نیت تو نہیں, مذاق میں کہہ دیا ہے. یہ ایکسیپشن اس حدیث کے, یاد رکھیں تعارض نہیں ہے. ہر چیز میں نیت کا ہونا لازمی, سوائے ان چیزوں کے بغیر نیت کے بھی یہ عمل واقع ہو جاتا ہے. بغیر نیت کے کسی نے کسی کو بیوی کو طلاق دے دی, میں مذاق کر رہا تھا, نیت نہیں تھی میری. ہم یہ پوچھیں گے نیت تھی تمہاری کہ نہیں؟ نیت نہیں پوچھیں گے, وہ کہیں گے یار حدیث میں انما الاعمال بالنیات, حدیث میں یہ بھی ہے جس نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے انما الاعمال بالنیات, اور اسی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اس معاملے میں سنجیدگی اور مذاق دونوں برابر ہیں. جسے مذاق کی بات نہیں ہے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے. واضح ہے؟ واجب زیادہ ہوئے تو میں واجب نہیں دینا چاہتا تھا, مطلب یہ بھی واجب میں آ جاتا ہے، پہلے سے تین چار ہو گئے، کنسیشن دے دی میں نے، فکر نہ کریں. تو یہ ایجاب اور قبول ہے. ایجاب کی دلیل حدیث میں آئی، صحیح بخاری کی حدیث میں آئی ہیں، اور قبول کی دلیل اجماع ہے.
کتنی دفعہ؟
ایک دفعہ کافی ہے، تین دفعہ تأکید کے لباس کہتے ہیں، ورنہ ایک دفعہ کافی ہے. اور اجماع ابن رشد نے نقل کیا ہے بدعت مجتہد میں، ابن رشد نے اجماع نقل کیا بدعت مجتہد میں، اس میں امت کا اجماع ہے، جو بالغ ہیں وہ خود قبول کر لیتے ہیں. اچھا نائب کون ہے؟ کہتے نائب بھی ہے نا، نائب وہ خود ہو یا اس کی طرف سے نائب ہو. اگر چھوٹا بچہ ہے اس کا ولی کر سکتا ہے قبول. دوسرا اگر وہ خود بالغ ہو اور وہ خود نہ پہنچ سکے تو وہ کسی کو وصیت کر سکتا ہے، نائب بنا سکتا ہے کہ فلان میرے طرف سے قبول کر لے گا، وہ قبول ہو جاتا ہے. اگلے درس میں انشاءاللہ باب شروط فی النکاح، نکاح کی شرطیں بیان کریں گے انشاءاللہ. تو ذرا تیاری کر کے آنا، کچھ نئی باتیں ہوں گی نکاح کے شروط کے تعلق سے. جی
نکاح کی دلیل ہے
کیا؟
کوئی انسان اپنی شادی خود سے کر سکتا ہے، یعنی خود وہ بن جائے، یعنی یہ الفاظ یہاں پہ یہ ہے کہ زوج تو کئی ولی کہہ رہا ہے، اگر وہ خود کہتا ہے کہ اتزوجو ببنتی کا،
نہیں کہہ سکتا
میں آپ کی بیٹی سے شادی
کر، نہیں وہ آپ ریکویسٹ کر رہے ہیں، وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں آپ، نہیں شرعاً آپ ریکویسٹ مانی جائے گی. ایجاب کو رکن نہیں ہے، یہ رکن ارکان، یہ ارکان جو دو یہ ہیں، اور ایک اور رکن کون سا ہے؟ نہیں تو ہو گیا، پہلا ہے ایجاب، دوسرا قبول. ایجاب ولی کرے گا، قبول وہ شرط میں ہے، سمجھے ذرا. پھر واجب، چوتھا واجب آ جائے گا. پھر اس معاملے میں رکن اور شرط میں کیا فرق ہے؟ چلیں نوٹ کر لیں، آپ کو نہیں ملے گا مجھے پتا ہے، مجھے بتانے پڑے گا، لیکن تھوڑا سا ٹائم لگا لیں، صرف 20 منٹ نکالنا سوچنے کے لیے. اس معاملے میں
پورا ختم ہو جاتا
تو شرط میں کیا ہوتا ہے؟
شرط میں
ناقص
ہے،
کیا اندر باہر کی چیز ہے؟ نکاح میں کیا اندر باہر کی چیز ہے؟ دیکھیں تو کہہ رہے 20 منٹ سوچنا پڑے گا نا، 20 منٹ نکال کے سوچ لینا، جواب آپ کو مجھے پتا ہے، سب کو آتا ہے. شرط میں بھی اگر نہیں تو نکاح نہیں ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے نا؟ اس میں یہ یکسانیت ہے دونوں میں، اگر رکن نہیں ہے یا شرط ہے تو نکاح ہوتے نہیں ہے، نکاح صحیح فاسد نکاح ہے. اب اس میں کیا فرق ہے ایجاب اور قبول؟ اچھا ایجاب ہو گیا، قبول ہو گیا، اور تیسرا گواہ شرط میں ہے بھیا، مہر شرط میں سے ہے،
لڑکی کا قبول کرنا وہ بھی شرطوں میں جاتا ہے،
وہ شرط میں آتا ہے، ولی بھی شرطوں میں سے ہے.
مہر
نکاح جمع، کیا مطلب؟ اب قریب قریب ہیں،
جمع
کوئی بھائی بہن سے نکاح کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے، رضائے بہن سے نکاح کر سکتا ہے؟ صحیح صحیح بہن نہیں کر سکتا، رضائت کی بہن، رضائے بہن ہے کہ بیچ میں کوئی مانع نہ ہو، یہ بھی اس میں رکن ہے، ہاں محرم میں سے نہ ہو، بیچ میں مانع نہ ہو. اور تعین الزوج، تعین ہو جائے کہ کون ہے میرے بیٹے، کون سی بیٹے، آپ کے تین بیٹے ہیں، کس کی بات کر رہے ہو؟ یہ کافی نہیں ہے، ایک ہے تو ایک ہی پتہ ہے. تعین الزوجین، راضی ہونا شرط ہے، اگلے درس میں ہے گا، لیکن تعین جو ہے کون سا ہے، میرے بیٹے کہ آپ کے بیٹے شادی ہو گئی، کون سا بیٹا کون سی بیٹی، ایسے تھوڑی ہے بکری ہے، کوئی بکری لے ادھر سے، ہاں آئیڈینٹیفیکیشن لازمی ہے اگر ایک سے زیادہ ہو، ٹھیک ہے نا. پھر مانع نہ ہو، محرم میں سے نہ ہو. اب عدت میں کوئی عورت ہے، ہو سکتا ہے نکاح؟ ایجاب ہو گیا، قبول بھی ہو گیا، شرطیں ساری ہو گئی، کون سا رکن چھوٹ گیا؟ پہلا کہ قابلیت ہونی چاہیے اور محرمات میں سے نہ ہو. چلو واجہ ہو، کوئی جان چھوٹ گئی، لیکن یہ فرق بتانا ہے کہ اس معاملے میں رکن اور شرط میں کیا فرق ہے. پہلے ختم کریں پھر سوال جواب. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.